السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان نے چین کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے پر کام کرنے والے چینی باشندوں کو ہر ممکن تحفظ فراہم کرے گا. اور امریکہ نے 3 پاکستانیوں کے نام یہ کہتے ہوئے دہشت گردوں کی عالمی فہرست میں شامل کر دیے ہیں کہ وہ القاعدہ اور لشکر طیبہ جیسے دہشت گرد گروپس کے سہولت کار کے طور پر کام کر رہے تھے. سپریم کورٹ میں آئین کی دفعہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کے تعین کا مقدمہ آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے. اور روس نے متنبہ کیا ہے کہ داعش شمالی افغانستان کو بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے اپنا اڈا بنا رہا ہے، اور علاقے میں اپنی تقریبی خلافت قائم کرنے کے لیے اسے پل کے طور پر استعمال کر رہا ہے. امریکی کانگریس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ رہنماؤں کے درمیان بجٹ تجاویز پر اتفاقی رائے ہو گیا ہے، جس کے بعد حکومت کے شٹ ڈاؤن کا خطرہ بظاہر ٹلتا نظر آ رہا ہے. امریکی فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شمالی شام میں اتحادی فوجوں کے فضائی حملوں میں حکومت نواز 100 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں، جو امریکہ کی پشت پناہی والے اپوزیشن فورسز پر حملوں میں ملوث تھے. اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے جنوبی کوریا کو یقین دلایا ہے کہ شمالی کوریا پر جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے امریکہ جنوبی کوریا کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. نائب صدر مائک پینس شمالی کوریا کے جوہری اور بیلسٹک میزائل خطروں کے تناظر میں بات کر رہے تھے. انہوں نے یہ بات دہرائی کہ ٹرمپ انتظامیہ کا انتباہ ہے کہ جہاں امن کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں تمام آپشن کھلے ہیں. وہ سرمائی اولمپکس کے موقع پر شرکت کے لیے جنوبی کوریا پہنچے ہیں. یہ تھیں کچھ 6 سرخیاں جو ہم آپ کے بعد یہ تفصیلات پیش کرتے رہیں گے. تو اس وقت ہم چلتے ہیں اسلام آباد. جی، تو اسلام آباد میں ہمارے نمائندے ہیں محمد جلیل، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ امریکہ نے 3 پاکستانیوں کے نام دہشت گردوں کی عالمی فہرست میں شامل کیے ہیں، اس بارے میں ان کے پاس کیا خبر ہے؟ جی جلیل صاحب.
خالد صاحب، امریکہ کے محکمہ خزانہ کے ایک بیان کے مطابق رحمان زید فقیر محمد، حزب اللہ اسلم خان اور دلاور خان نادر خان پر شدت پسند تنظیم قاعدہ اور لشکر طیبہ کو مبینہ طور پر معاونت فراہم کرنے پر دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. بیان کے مطابق یہ اقدام جو ہے جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کے نیٹورک کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اور محکمہ خزانہ نے یہ بیان اپنا کل جاری کیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان تینوں افراد کا تعلق جو ہے شیخ امین اللہ سے بھی ہے، جس پر 2009 میں پہلے ہی پابندی عائد کی جا چکی ہے.
تو اس بارے میں کیا رد عمل سامنے آیا ہے پاکستانی عہدیداروں کا؟
ابھی تک پاکستان کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن امریکہ کے محکمہ خزانہ کی انڈر سیکرٹری برائے دہشت گردی اور فائنینشیل انٹیلیجنس سیگل مینڈلکر نے کہا ہے کہ محکمہ خزانہ ان شدت پسندوں کو بے نقاب کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھے گا جو جنوبی ایشیا میں غیر قانونی مالیاتی نیٹورک چلا رہے ہیں. اور امریکہ نے پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک پر بھی زور دیا ہے کہ وہ جتنے یہ جو عناصر ہیں ان کو کوئی محفوظ پناہ گاہیں نہ بنانے دیں. اگرچہ پاکستان کی طرف سے امریکہ کے اس تازہ اقدام پر ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن پاکستان لشکر طیبہ اور القاعدہ کو پہلے ہی شدت پسند تنظیمیں قرار دے چکا ہے، اور پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ملک کے اندر تمام شدت پسندوں کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری ہیں، اور پاکستان میں کوئی ایسے محفوظ ٹھکانے نہیں ہیں جو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہو.
بہت شکریہ محمد جلیل. تو یہ محمد جلیل تھے اسلام آباد سے جو ہمیں تفصیل بتا رہے تھے. اور کچھ اسی حوالے سے روس نے متنبہ کیا ہے کہ داعش شمالی افغانستان کو بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے اپنا اڈا بنا رہا ہے، اور علاقے میں اپنی تقریبی خلافت قائم کرنے کے لیے پل کے طور پر استعمال کر رہا ہے. پاکستان میں روسی سفیر الیکسی دیدوف نے کہا ہے کہ داعش کا بین الاقوامی دھڑا شام اور عراق کی سرحدوں سے دہشت گردوں کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ انہوں نے وضاحت نہیں کی، لیکن روس اور ایران امریکہ پر داعش کو افغانستان میں مدد فراہم کرنے کا الزام لگاتا ہے۔ اور پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے سلسلے میں امریکی پالیسی میں یکسوئی نہیں ہے، اور یہ کہ فوجی کارروائیوں سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ وائس آف امریکہ کے لیے ندیم یعقوب کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں پاکستان کے لیے امریکی امداد کی معطلی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان کو امریکہ کی جانب سے خاطر خواہ فوجی یا دوسری امداد نہیں مل رہی، اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے یو ایس ایڈ کے توسط سے دی جانے والی گرانٹ پہلے ہی براہ راست این جی اوز کو دی جا رہی ہے۔ انہوں نے امریکی کانگریس کے ارکان کی طرف سے پاکستان کی غیر فوجی امداد روکنے سے متعلق بل پر اپنے رد عمل میں کہا،
دیکھیے اس وقت پاکستان کو کوئی خاطر خواہ ملٹری ایڈ بھی نہیں مل رہی اور نان ملٹری ایڈ بھی نہیں مل رہی۔ جو نان ملٹری ایڈ اس وقت جا رہی ہے وہ یو ایس اے آئی ڈی کے ذریعے براہ راست این جی اوز کو جاتی ہے، وہ حکومت پاکستان کو نہیں ملتی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی قابل ذکر فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس طرح کے تعلقات کو ختم کرنے سے، منقطع کرنے سے جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان روابط ہیں ان میں مزید کمی آ جائے گی، جس سے کہ مستقبل میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
جب پاکستان کے وفاقی وزیر سے امریکہ کی افغان پالیسی اور طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا،
ہم سمجھتے ہیں کہ ملٹری ایکشن تنہا اس میں مطلوبہ نتائج نہیں دے سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں سیکیورٹی آپریشن ناگزیر ہیں وہ کیے جائیں، لیکن بنیادی طور پہ افغانستان کا مستقل حل سیاسی حل ہے، اور جو گروپس ٹیبل کے اوپر آ سکتے ہیں، جو مذاکرات کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، ان کے لیے انسینٹیوز دیے جائیں۔ اس وقت بہت زیادہ کائنیٹک میجرز پہ یا ملٹری آپشنز پہ انحصار کر رہے ہیں، وہ اس بات کی گنجائش پیدا کریں کہ جو سیاسی چینل ہے، جو سیاسی عمل ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا جائے، تاکہ ایک دیرپا اور مستقل حل افغانستان میں تلاش کیا جا سکے۔
کراچی میں ایک جعلی پولیس مقابلے کے دوران ایک قبائلی نوجوان نقیب اللہ کی ہلاکت اور اس میں ملوث پولیس آفیسر راؤ انوار کی روپوشی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا،
دیکھیے نقیب اللہ پوری قوم کا بیٹا تھا، اور اس کے جو قتل پر ہم سب رنجیدہ ہیں، ابھی وزیر اعظم نے جرگے سے بھی ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ حکومت اور اس کے تمام ادارے جو قاتل ہیں انہیں انصاف کے دائرے میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اسی طرح وزارت داخلہ کے جو امیگریشن کا سٹاف ہے، اس نے راؤ انوار کے ملک سے فرار کی کوشش کو بھی ناکام بنایا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بہت ڈٹرمنڈ ہیں کہ جو لوگ بھی اس واقعے میں ملوث ہیں انہیں قانون کے کٹہرے میں لے کر آیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس کوئی ان کے ملک سے فرار کی مصدقہ اطلاع نہیں ہے، وہ ملک کے اندر ہی کہیں روپوش ہیں، اور ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ جلد سے جلد خود کو قانون کے سپورٹ کر دیں تاکہ قانون کے تقاضے پورے ہو سکیں۔
یہ تھے پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال، جو وائس آف امریکہ کے نمائندے ندیم یعقوب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو خبر دی کہ روس نے خبردار کیا ہے کہ عسکریت پسند گروپ داعش افغانستان کو بین الاقوامی دہشت گردی اور خطے میں نام نہاد تباہ کن خلافت کے لیے اگلے مورچے کے طور پر تیار کر رہا ہے۔ اس خبر کی تفصیل جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ایاز گل۔ جی ایاز صاحب، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس خبر کی؟
جی خالد حمید صاحب، دیکھیے یہ پچھلے کچھ عرصے سے روس جو ہے وہ مسلسل ان خدشات کا اور ان الزامات کا اظہار کرتا آ رہا ہے کہ اسلامک سٹیٹ یعنی دولت اسلامی جو افغانستان کے اندر اس وقت متحرک ہے، اسے وہاں پہ اپنے پاؤں جمانے کے لیے مقامی طور پر بھی مدد حاصل ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں جو کہ روس کی اتحادی ریاستیں ہیں، وہاں پر عدم استحکام پیدا کیا جا سکے۔ تو یہ ان خیالات کا اظہار روس کے جو سفیر ہیں اسلام آباد میں، الیکسی دیدوف جو ہیں، انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے، جس سے کہ بظاہر افغانستان کی صورتحال اب انتہائی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے ایران کی فوجی قیادت نے بھی کچھ ایسے ہی الزامات امریکہ پر لگائے ہیں، اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ امریکہ سختی سے ان الزامات کو محض کیا سرائیاں قرار دیتے ہوئے اس کی تردید کر چکا ہے۔
جی، تو اس حوالے سے پاکستان کا بھی کہیں کوئی ذکر آیا ہے یا پاکستان کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
پاکستان کا تو موقف یہ ہے کہ یہ جو داعش کے عسکریت پسند ہیں وہ افغانستان کے جو سرحدی علاقے میں انہوں نے اپنی پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں، اور وہیں سے وہ کاروائیاں کر کے پاکستان میں بھی دہشت گرد حملے کر رہے ہیں۔ تو اسی سیمینار سے جو پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں جنرل زبیر حیات، انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے تو افغانستان کی اس جنگ کو پرم مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، بالخصوص اسلامک اسٹیٹ جو ہے تو یعنی داعش، وہ اس خطے میں مزید کارروائیاں کر کے اس کو عدم استحکام سے دوچار کر سکتی ہے، اور جو بھی اقتصادی ترقی کے لیے اقدامات مجموعی طور پر خطے میں کیے جا رہے ہیں ان کے لیے وہ خاصی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔
بہت شکریہ ایاز گل آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں ایاز گل، جو ہمیں اس خبر کی تفصیل دے رہے تھے کہ روس نے خبردار کیا ہے کہ عسکریت پسند گروپ داعش افغانستان کو بین الاقوامی دہشت گردی اور خطے میں نام نہاد تباہ کن خلافت کے لیے اگلے مورچے کے طور پر تیار کر رہا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہماری ساتھی نفی سعود بھائی نے بھی تیار کی ہے جو ہم کچھ دیر میں آپ کو سنوائیں گے۔ امریکی فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شمالی شام میں اتحادی فوجوں کے فضائی حملوں میں حکومت نواز 100 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں جو امریکہ کی پشت پناہی والے اپوزیشن فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ امریکی قیادت والے اتحاد کا کہنا ہے کہ حکومت نواز جنگجوؤں نے شام کے ڈیموکریٹک فورسز کے ہیڈ کوارٹر کے خلاف بلا اشتعال حملہ کیا تھا۔ اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے جنوبی کوریا کو یقین دلایا ہے کہ شمالی کوریا پر جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے غرض سے امریکہ جنوبی کوریا کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ پینس جمعرات کے روز سرمائی اولمپکس کے موقع پر جنوبی کوریا پہنچے ہیں۔ اور یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اپنے نمائندے ایاز گل سے گفتگو کی تھی۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ عسکریت پسند گروپ داعش افغانستان کو بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو تنبیہ کی ہے روس نے، اس پر ہماری ساتھی نفی سعود بھائی نے یہ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے۔
روس نے تنبیہ کی ہے کہ داعش شمالی افغانستان کو اپنا گڑھ بنا رہا ہے اور جس کے ذریعے وہ خطے میں اپنی تباہ کن خلافت کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ افغانستان کے سابق گورنر آصف ننگ کا کہنا ہے کہ ملک کے شمال میں داعش نے یقیناً اپنی کارروائیاں بڑھائی ہیں، لیکن ان کے بقول روس خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ داعش افغانستان کے مختلف صوبوں میں ہے، اور اب افغانستان کے شمالی صوبوں میں، نارتھ افغانستان میں بھی، صوبے بدخشان میں اور صوبے تخار میں اور اس طرح صوبے جوزجان میں اس کی کچھ لوگ ہے، اور یہ لوگ جو ہے سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں، زیادہ تر داعش کے لوگ جو ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ داعش اور طالب دونوں در حقیقت ایک ورژن ہے، مطلب اس کا ایک ایڈوانس ورژن جو طالب کا ہے، اور زیادہ جو انسرجنٹ ہے اور زیادہ انتہا پسند جو ہے اس کا نام ہے داعش۔ لیکن انفارمیشن ریشیا کو یہ ملتا ہے کہ داعش جو ہے آپ کی سرحدوں تک پہنچ گیا اور ایک خطرہ ہے، اور کل اس سے بھی بڑا خطرہ بن سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران اس سلسلے میں اور شاید پاکستان اس سلسلے میں یہ رانگ انفارمیشن کو کنوے کرتے ہیں ریشیا کو۔
آپ کو علم ہے کہ اس وقت امریکی فضائیہ شمالی افغانستان میں بمباری کر رہی ہے، کیا آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ اگر امریکہ اور افغان فوجوں نے شمالی افغانستان پر توجہ دی تو باقی کی ملک کے لیے فوجیں کم پڑ جائیں گی؟
یہاں افغانستان میں آپریشن کے لیے جتنا گوریلائی وار ہے طالب کا یا داعش کا، گوریلائی وار کے لیے ایک منظم فوج جو ہے جس طرح افغانستان کا ہے یا ہمارا کولیشن فورسز جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔
یہ تھے افغانستان کے سابق گورنر آصف ننگ۔ دوسری طرف امریکہ میں سیاسیات کے پروفیسر فیضان حق کا خیال تھا کہ روس کی تنبیہ پاکستان کے لیے بھی اہم ہے۔
دیکھیے، یہ پاکستان کو یہ خطرہ پہلے بھی لاحق تھا اور داعش کا کے جو مرکز ہے وہ ختم ہو چکا ہے مڈل ایسٹ میں یا بہت کمزور ہو چکا ہے، اس لیے وہی لوگ ادھر ادھر پھیل گئے ہیں۔ وہ کیسے پھیلے ہیں یہ ایک الگ صورتحال یا کہانی ہے، لیکن یہ کہ پاکستان کو ترکی ہی کی طرح اس کے بارے میں انتہائی سخت اقدامات کرنے پڑیں گے اور اپنی سرحدوں کی، خاص کر مغربی سرحدوں کی، بہت اچھی طرح حفاظت کرنی ہوگی۔
یہ تھے بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر فیضان حق۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
امریکی کانگریس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ رہنماؤں کے درمیان بجٹ تجویز پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، جس کے بعد حکومت کے شٹ ڈاؤن کا خطرہ بظاہر ٹلتا نظر آ رہا ہے۔ اتفاق رائے کا اعلان بدھ کو سینٹ میں ریپبلکن اکثریتی رہنما مچ میکونل نے کیا۔ سینٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میکونل نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان دفاعی اخراجات اور دیگر ترجیحات سے متعلق جاری مذاکرات کے نتیجے میں ایک معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ بجٹ کی منظوری کی ڈیڈ لائن جمعرات کی نصف شب ختم ہو رہی تھی، اور اگر اس سے قبل دونوں پارٹیاں بجٹ تجاویز پر متفق نہ ہوتی تو امریکی حکومت کو ایک اور شٹ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اس بارے میں مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ بنسر۔
سینٹ کے ارکان نے بدھ کے روز ایک دو جماعتی سمجھوتا پیش کیا جو وفاقی حکومت کو دو برس تک کام جاری رکھنے کے قابل بنا سکتا ہے، مگر اس میں ترک وطن کے بارے میں متنازع موضوعات پر کچھ نہیں کہا گیا۔ سینٹ میں اکثریت کے لیڈر مچ میکونل کہتے ہیں،
No one would suggest it is perfect, but we worked hard to find common ground and stay focused on serving the American people. First and foremost,
کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مکمل درست ہے، مگر کسی اتفاق رائے تک پہنچنے اور امریکی عوام کی خدمت پر مرکوز رہنے کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے۔ اولین یہ کہ یہ دو جماعتی سمجھوتا بجٹ کی ان کٹوتیوں کو ختم کرے گا جن کی وجہ سے ہماری مسلح افواج کو زد پہنچی ہے اور ہماری قومی سلامتی خطرے میں پڑ گئی۔ ایوان نمائندگان میں اتفاق رائے کا حصول ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ ایوان میں اقلیت کی لیڈر نینسی پلوسی نے بدھ کے روز 8 گھنٹے تک تقریر کی اور اپنے احتجاج میں کہا کہ اگر ایوان کے سپیکر پال رائن ایوان میں یہ وعدہ نہیں کرتے کہ وہ ڈاکہ نامی پروگرام سے فائدہ حاصل کرنے والے افراد کی صورتحال پر غور کریں گے، جنہیں ڈریمرز کہا جا رہا ہے، وہ اس سمجھوتے کے لیے اپنی حمایت کا اعلان نہیں کریں گی۔ نینسی پلوسی کے الفاظ،
There's nothing partisan or political about protecting dreamers. If a Dream Act were brought to the floor, it would pass immediately with strong bipartisan support.
Dreamers کو تحفظ دینا کوئی سیاسی یا جماعتی معاملہ نہیں ہے۔ اگر Dream Act ایوان میں لایا گیا تو وہ دونوں جماعتوں کی مضبوط حمایت سے فوری طور پر منظور ہو جائے گا۔ اس پر بات کرنے کا حوصلہ ظاہر کرنے پر میں اپنے ریپبلکن ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پھر بھی ہمارے ڈریمرز گم و گو کی حالت میں ہیں اور خوف اور غیر یقینی کے سائے ان پر چھائے ہیں۔ ریپبلکنز کی اخلاقی بزدلی ختم ہونی چاہیے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ایوان میں جمعرات کی شب کی آخری مہلت تک کوئی سمجھوتا ہوتا ہے یا نہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ اشارتاً سینٹ کے معاہدے کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں، جس میں دفاعی اخراجات میں اضافہ شامل ہے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے جنوبی کوریا کو یقین دلایا ہے کہ شمالی کوریا پر جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے امریکہ جنوبی کوریا کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ پینس جمعرات کے روز سرمائی اولمپکس کے موقع پر جنوبی کوریا پہنچے تھے۔ انہوں نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ جنوبی کوریا کے عوام کے ساتھ ہم اس موقف پر غیر متزلزل انداز میں کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک موقع ہے کہ سرمائی اولمپکس کے دوران کوریائی جزیرہ نما کو غیر جوہری علاقہ بنانے کے لیے مذاکرات ہوں۔ مائک پینس نے کہا کہ امریکہ شمالی کوریا کے جوہری اور بیلسٹک میزائل خطروں کے تناظر میں چوکس رہنے اور مسئلے کے حل کی پالیسی جاری رکھے گا۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ ٹرمپ انتظامیہ کا انتباہ ہے کہ جہاں امن کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں تمام آپشنز میز پر کھلے ہیں۔ پینس مغربی ٹوکیو کے یوکوٹا ایئر بیس پر تقریباً 54,000 اہلکاروں میں سے کچھ سے خطاب کر رہے تھے اور انہیں سفارتکاری کی ناکامی کی صورت میں ایئر بیس کی صلاحیتوں سے آگاہ کیا گیا۔ مائک پینس نے کہا،
As we speak, an estimated 100,000 North Korean citizens labor in modern-day gulags. Those who dare raise their voices in dissent are imprisoned, tortured, and even murdered. Their children and grandchildren routinely punished for their family sins against
them. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کہہ رہے ہیں، جب ہم بات کر رہے ہیں تو اندازاً 100,000 شہری جو آج کے اس جدید دور میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، اپنی آواز بلند کرتے ہیں، وہ قید میں ہیں، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے گناہوں کی سزا ان کے بچوں اور بچوں کے بچوں کو دی جا رہی ہے۔ یہ تھے مائک پینس کے الفاظ۔ اس جمعرات صدر ڈونلڈ ٹرمپ 66th سالانہ نیشنل پریئر بریک فاسٹ کی میزبانی کر رہے ہیں، جس میں غالب اکثریت ان کے پکے حامیوں یعنی ایوانجیلیکل مسیحیوں کی ہوگی۔ صدر ٹرمپ کو اخلاقی حوالوں سے بہت سے الزامات کا سامنا ہے، لیکن امریکہ میں مذہبی اعتبار سے قدامت پسند حلقے صدر کے زبردست مداحین ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اسے سخت تشویش ہے کہ ایران نے ایک ایرانی نژاد امریکی باقر غازی کو مختصراً رہائی دینے کے بعد طبی علاج کروا سکے دوبارہ جیل میں بھیج دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ 81 سالہ اقوام متحدہ کے سابق عہدیدار کو ایران کے بدنام ایون جیل بھیج دیا گیا ہے، باوجود کہ ڈاکٹروں نے اور ایرانی حکومت کے اپنے معائنہ کار نے بھی انہیں علاج کی ہدایت کی تھی۔ عراقی فوج نے شیعہ پاپولر موبلائزیشن فورسز کے ساتھ مل کر بدھ کے روز ملک کے شمال مشرقی علاقے میں، جو ایران کی سرحد کے قریب کا خطہ ہے، مسلح شدت پسندوں کے خلاف اہم کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ ایک بیان میں عراقی کارروائیوں کی مشترکہ کمان نے کہا ہے کہ آپریشن کا مقصد داعش کے باقی ماندہ لڑاکوں کا صفایا کرنا ہے، جو صوبہ صلاح الدین کے ضلع توس خورما تو میں پھر سے مشتبہ ہو رہے ہیں، جسے قبل موصل اور ہویجہ میں اس دہشت گرد گروپ کو شکست دی جا چکی ہے۔ تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ سلامتی اور استحکام کے نفاذ اور سلیپر سیلز کا صفایا کرنے اور کارروائیوں کو جاری رکھنے کے مقصد کے حصول کی خاطر اور توس خورماتو کے مشرقی علاقوں میں تلاش اور صفائی کا کام کرنے کے لیے آج الگ صبح کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ فوج نے بتایا کہ خطے میں جاری آپریشن کے دوران داعش کے 50 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا، جبکہ تیل کے 4 چشموں اور متعدد دیہات پر قبضہ کر لیا گیا۔ امریکی فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شمالی شام میں اتحادی فوجوں کے فضائی حملوں میں حکومت نواز 100 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں، جو امریکہ کی پشت پناہی والے اپوزیشن فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ امریکی قیادت والے اتحاد کا کہنا ہے کہ حکومت نواز جنگجوؤں نے شام کے ڈیموکریٹک فورسز کے ہیڈ کوارٹر کے خلاف بلا اشتعال حملہ کیا تھا۔ 2 سال قبل دنیا کی سب سے بڑی سائبر چوری میں مبینہ کردار ادا کرنے پر بنگلہ دیش کا مرکزی بینک فلپائن بینک کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گا۔ یہ بات بدھ کے روز بنگلہ دیش کے مرکزی بینک کے نائب صدر گورنر ابو حنا محمد رضی حسن نے بتائی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
میں ہوں قمر عباس جعفری اور یہ ہے پروگرام واشنگٹن ونڈو۔ صاحب، امریکی کانگریس میں ایک ایسے وقت میں امیگریشن کے بارے میں فی الحال کسی سمجھوتے کے امکانات نظر نہیں آ رہے، جس کے تحت 18 لاکھ ایسے تارکین وطن کی حیثیت کو محفوظ بنایا جا سکے جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور جن کو ان کے بچپنے میں امریکہ لایا گیا تھا، جبکہ لیڈروں نے بجٹ کے بارے میں پرانے تعطل کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کے ذریعے فیصلہ کیا ہے۔ اور ایسے میں جبکہ بجٹ کے بارے میں سمجھوتا کیپیٹل ہل پر ممکن نظر آ رہا ہے، صدر نے بے یقینی کی ایک صورت پیدا کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا،
I'd love to see a shutdown if we don't get this stuff taken care of.
اگر اس معاملے کو طے نہیں کیا جاتا تو میں حکومت کو بند ہو جانے دوں گا. خیال رہے کہ جمعرات کو وہ عارضی مدت پوری ہو رہی ہے جب تک کے لیے کانگریس نے بجٹ کی منظوری دے دی تھی, جس کے بعد اگر کانگریس نے اخراجات کی منظوری نہ دی تو حکومت بند ہو جائے گی. اور اگر صدر ٹرمپ نے کیپیٹل ہل پر منظور ہونے والے اخراجات کے سمجھوتے کو مسترد نہ کیا تب بھی حکومت بدستور کھلی رہے گی. اور کیپیٹل ہل پر ڈیموکریٹک ارکان کانگریس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی دھمکی اس بات کی تازہ ترین علامت ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے. ڈیموکریٹک سینیٹر چک شومر کا کہنا تھا, ایک بار تو ٹرمپ کی وجہ سے حکومت بند ہو چکی ہے اور کوئی بھی دوسری بار حکومت بند نہیں کرنا چاہتا. ہو سکتا ہے کہ ان کے علاوہ ان تارکین وطن کے لیے اس کے بعد سے وقت گزرا جا رہا ہے جبکہ وائٹ ہاؤس نے سینیٹر کونز اور سینیٹر مکین کی دو جماعتی تجویز کو مسترد کیا ہے. سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن پارٹی کے لیڈر مچ میکونیل نے آئندہ ہفتے امیگریشن سے متعلق جو بل لانے کا وعدہ کیا تھا اس کے پورے ہونے کی صورت میں امیگریشن سے متعلق کسی سمجھوتے کے لیے بس ایک موقع فراہم ہوگا, لیکن اسے ایوان نمائندگان میں مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ ایوان کے اسپیکر پال رائن کا کہنا ہے,
We will take a bill that the president supports. So we look, put it this way. President Trump made a very serious instance.
ہم وہی بل قبول کریں گے جس کی صدر حمایت کریں گے. چنانچہ ہمیں اس طرح اس معاملے کو لینا چاہیے کہ صدر ٹرمپ نے اصلاحات کے سلسلے میں ایک انتہائی سنجیدہ اور پرخلوص خیر سگالی کی پیشکش کی ہے جو انہوں نے کانگریس کو بھیجی ہے اور ہمیں اسی پر کام کرنا چاہیے. یہ تھے ایوان نمائندگان کے اسپیکر, اور ایوان نمائندگان کے ریپبلکنز کو امید ہے کہ صدر کا چار نکاتی امیگریشن منصوبہ منظور کر لیا جائے گا. لیکن امریکی کانگریس میں مذاکرات کبھی بھی کوئی طے شدہ بات نہیں ہوتے, اور اس وقت بھی ایسا نہیں لگتا کہ ڈیموکریٹس وائٹ ہاؤس سے کسی سمجھوتے کے قریب ہیں. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آج فکر فن میں آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کی معروف لوک فنکارہ تصور خانم سے. تصور خانم کو جہاں ان کے پرستار دل کو چھو لینے والی آواز کی وجہ سے جانتے ہیں, وہیں ان کی ناک چڑھانے کی ادا بھی انہیں بہت پسند ہے. تصور خانم نے ہمیں بتایا,
نہیں ہوتا نا, نام نہیں یاد رہتا ہے, کہیں جا رہی ہوں تو آپس میں عورتیں ہیں, باتیں کر رہی ہیں, یہ وہ ہے, وہ نا, وہ جو ناک چڑھاتی ہے.
شادی کے بعد تصور خانم نے گلوکاری کو خیر باد کہا اور گھرداری میں مصروف ہو گئیں. اس بارے میں وہ کہتی ہیں,
بچے تھے چھوٹے چھوٹے, تب پھر بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم مجھے چاہیے تھا, اس کی وجہ سے میں نے ذرا اپنے آپ کو فلم انڈسٹری سے دور رکھا.
پبلک پلیس پہ جاتی ہیں اور لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تصور خانم کہتی ہیں,
میں اسلام آباد گئی گھومنے کے لیے نا بچوں کے ساتھ, ایک لیڈی تھی وہاں, تو وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی نا, اور میں بالکل سمپل رہتی ہوں عام زندگی میں, کہ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ نا تصور خانم ہوگی, یا کا مجھے بہت اندر تکلیف سی ہوتی ہے کہ میں اس ٹائم ان کو کہہ دیتی ہوں.
انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں بتایا,
میرے جی دو بیٹیاں ایک بیٹا ہے, ایک پوتا ہے, دو پوتیاں ہیں, ایک نواسی ہے.
مائکروفون میں گفتگو سنی پاکستان کی معروف لوک فنکارہ تصور خانم کی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے سیاسی تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ہمسایہ ملکوں کو حالات کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل ایکسپریس نیوز کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا،
ہم نے اپنا جو گھر جو ہے اس کو سٹیبل کرنا تھا، اس کو صاف کرنا تھا، اس کو جیسے کرتے سے پاک کرنا تھا، اس میں ہم بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مکمل طور پہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس میں سیاسی حال میں ہر قسم کی مدد دے سکتے ہیں۔
انہوں نے ایک مرتبہ پھر حکومت کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا عسکری نہیں بلکہ سیاسی حل ہی ممکن ہے۔ واضح رہے کہ 31 جنوری کو افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے NDS کے سربراہ معصوم ستنگزئی اور افغان وزیر داخلہ ویز برمک نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران انہوں نے سیاسی اور عسکری عہدیداروں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ افغان اعلی سطحی وفد نے کابل واپس پہنچنے پر کہا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں موجود شدت پسندوں کے حال ہی میں کابل میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں ملوث ہونے سے متعلق شواہد اسلام آباد کے حوالے کر دی ہیں۔ پاکستان کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ افغانستان نے معلومات فراہم کی ہیں جن کا پاکستانی حکام کے بقول جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایک انٹرویو میں وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے رابطے اہم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر فوری طور پر ایسے روابط کے مثبت نتائج سامنے نہ بھی آئے تو ان کو جاری رہنا چاہیے۔
سب سے بڑی عام بات ہے کہ یہ بائی لیٹرلی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا یہ مشترکہ مفاد ہے کہ امن جو ہے اس خطے میں قائم ہو۔ اگر ہم مل کے اس کو امن کی کوششیں جو ہے خلوص کے ساتھ جاری رکھیں، ہمارے اس وقت روابط جو ہیں وہ خاصے تیز ہوئے ہوئے ہیں۔ ابھی پرسوں جو ہے ہماری ایک ڈیلیگیشن واپس آئی ہے، اس سے کچھ روز پہلے بھی ایک ڈیلیگیشن ان کی یہاں پہ آئی ہوئی تھی، آپ سٹینکزئی اور وزیر جو داخلہ ہے وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ تو یہ روابط جو اس وقت جو ہے جاری رہنے چاہیے، فوری طور پہ ہو سکتا ہے کامیابی نہ ملے۔
تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جہاں تک ممکن ہو پاکستان کو افغانستان کے تحفظات دور کرنے چاہیے،
اور اگر وہ خفا بھی ہیں تو اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ افغانستان اس وقت جس برے حالات سے، جس طریقے سے وہاں کے حالات خراب ہو رہے ہیں، ان میں اگر بہتری کسی صورت میں آ سکتی ہے، پاکستان کا ہمدردانہ اگر رویہ ہو، اور پاکستان یہی کوشش ہے کہ اسی طریقے سے افغانستان کو منایا جائے اور کوشش کی جائے کہ ان کو حقائق وہ دیکھیں۔
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ چین کے ساتھ راہداری منصوبے پر کام کرنے والے چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے نقائص سے پاک اقدامات کرے گا۔ دونوں ملکوں کے مشترکہ ورکنگ گروپ کا چوتھا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، اس کی تفصیلات بھی محمد اشتیاق دے رہے ہیں۔
یہ یقین دہانی پاکستانی حکام نے سی پیک پر کام کرنے والے چینیوں کی سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے دونوں ملکوں کے یہ یقین دہانی پاکستانی حکام نے سی پیک پر کام کرنے والے چینیوں کی سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے دونوں ملکوں کے مشترکہ ورکنگ گروپ کے اسلام آباد میں ہونے والے چوتھے اجلاس کے دوران چینی وفد کو کرائی۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اجلاس میں پاکستان کی ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ فرح حامد خان نے سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کو فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے حکومت پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ سیکیورٹی سے متعلق امور کے ماہر اکرام سہگل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
جو ان کو نیسری پریکاشن کرنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا، تو اگر یہ نہیں کریں گے تو پاکستان کیا کر لے گا؟ آپ اگر یہ بات نہیں مانیں گے، سیکیورٹی والا کچھ بھی کرے، آپ ایڈریس ہوں گے، جب تک جو پرسن سیکیور ہو رہا ہے، جب تک وہ خود ایس او پیز اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر نہیں فالو کرے گا، تو اس طرح کے واقعہ ہوتے رہیں گے۔
واضح ہے کہ رواں ہفتے کراچی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک چینی شپنگ کمپنی کا سینئر عہدیدار ہلاک ہو گیا تھا، جس پر چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاکستان میں اپنے شہری کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان اپنے یہاں موجود چینی شہریوں اور اداروں کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سپریم کورٹ میں آئین کی دفعہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کے تعین کا مقدمہ آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ جمعرات کو ہونے والی سماعت کے دوران عاصمہ جہانگیر نے اپنے دلائل مکمل کر لیے، جبکہ عدالت نے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل کو عدالتی معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ انفرادی مقدمات میں حقائق کے مطابق نااہلی کی مدت کا تعین ہوگا، جبکہ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ بے ایمان قرار دیا گیا ہے، شخص وہ کچھ عرصے بعد ایماندار کیسے بن جائے گا۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح اور نااہلی کی مدت کے تعین کے کیس کی سماعت کی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے میموگیٹ مقدمے کی سماعت کے دوران حکومت سے دریافت کیا ہے کہ اس نے امریکہ کے لیے سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی کو ملک واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
گزشتہ ہفتے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے حسین حقانی کا ذکر کرتے ہوئے میموگیٹ کے معاملے کی دوبارہ سماعت شروع کرنے کا کہا تھا، اور اس کی سماعت کے لیے ایک 3 رکنی بینچ تشکیل کرتے ہوئے اس کی آئندہ سماعت 8 فروری کو مقرر کی تھی۔ واضح رہے کہ میموگیٹ سکینڈل 2011 میں اس وقت سامنے آیا تھا جب پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین منصور اعجاز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں حسین حقانی کی جانب سے ایک پیغام موصول ہوا، جس میں انہوں نے ایک خفیہ میمو اس وقت کے امریکی ایڈمیرل مائک مولن کو پہنچانے کا کہا۔ میموگیٹ کا معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد حسین حقانی نے نومبر 2011 میں بطور سفیر استعفیٰ دے دیا تھا۔ جمعرات کو عدالت عظمیٰ نے اس معاملے کی سماعت کے دوران کہا حسین حقانی نے مستعفی ہونے کے بعد کہا تھا کہ وہ دوبارہ ملک واپس آئیں گے، تاہم انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس موقع پر عدالت میں موجود ایڈیشنل اٹارنی جنرل رانا وقار نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس وقت کے سیکرٹری داخلہ کو حسین حقانی کو ملک واپس لانے اور ان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ اس کے بعد وزارت داخلہ نے کیا اقدامات کیے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان کی معلومات کے مطابق اس حوالے سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بیرسٹر علی ظفر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عدالت کے حکم پر کسی بھی شخص کو بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے اس ملک کی حکومت سے رجوع کر سکتی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ مطلوبہ شخص کو اسی صورت میں واپس لایا جا سکتا ہے جب اس ملک کی عدالتیں بھی اس کی منظوری دیں۔
وہ پھر عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ اگر کسی قسم کی زیادتی کا ڈر ہے یا کوئی جان کا خطرہ ہے یا کوئی اور پولیٹیکل سیاسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو نہیں بھیجنا چاہیے واپس، تو پھر وہ منع بھی کر سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ شخص ہمارے ملک میں آ گیا ہے، اس کو جان کا خطرہ ہے یا کوئی اور خطرہ ہے، اس لیے ہم نہیں بھیجیں گے۔ تو یہ پھر ان کی عدالتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو جس ملک سے بھی آپ کسی کو واپس لانا چاہیں۔
سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی پہلے ہی متنازع میموگیٹ کی تیاری اور اس کی ترسیل سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں، اور گزشتہ ہفتے اپنے ٹویٹر بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ 2011 میں بعض لوگوں نے اپنے سیاسی حریفوں کی مخالفت میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، لیکن ہم اس وقت بھی اس امر کے خلاف تھے اور اب بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں کو موجودہ قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے اور سیاسی معاملات کو سپریم کورٹ میں نہیں اٹھانا چاہیے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے فوج کے ایک میجر آدتیہ کے والد نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ان کے بیٹے کے خلاف درج کی جانے والی ایف آئی آر خارج کی جائے۔ آدتیہ کے فوجی دستے نے شوپیان کے علاقے میں مظاہرین پر فائرنگ کر کے 3 کشمیریوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
میجر آدتیہ کے والد کرم ویر سنگھ نے، جو کہ خود ایک فوجی ہیں اور لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ہیں، اپنی پیٹیشن میں پولیس کیس کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی فوجی افسروں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ کشمیر میں مسلح افواج کو خصوصی اختیارات دینے والا قانون افسپا نافذ ہے، اس لیے وہاں پولیس کسی بھی فوجی افسر کے خلاف کیس درج نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا بیٹا ان فوجیوں کے تحفظ کی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا جن پر پتھراؤ کیا جا رہا تھا اور جن کی جانوں کو خطرہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی کشمیر میں انتہائی معاندانہ صورتحال کی وجہ سے انہیں براہ راست سپریم کورٹ میں آنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے بھی اپیل کی کہ وہ کشمیر میں تعینات فوجیوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے فائرنگ کے واقعہ کی مجسٹریٹی جانچ کا حکم دیا ہے اور 20 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ میجر آدتیہ انتظامی قافلے کی قیادت کر رہے تھے اور وہ فائرنگ کے مقام سے دور تھے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جوانوں نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی تھی۔ آرمی نے بھی داخلی تحقیقات کے بعد کیس درج کیا ہے۔ بی جے پی نے ایف آئی آر درج کیے جانے پر سخت اعتراض کیا ہے۔ رکن پارلیمنٹ سبرمنیم سوامی نے دھمکی دی ہے کہ اگر کیس واپس نہیں لیا گیا تو وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو برطرف کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی وزیر دفاع نرملا سیتارمن سے مشورے کے بعد کی گئی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ واشنگٹن میں فوج کی پریڈ ہو جو اس سے کہیں بہتر ہو جو انہوں نے گزشتہ برس فرانس میں بیسٹیل ڈے کی تقریبات کے موقع پر دیکھی تھی۔ امریکی محکمہ دفاع میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا بیب نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ پینٹیگون امریکی دارالحکومت میں اپنی فوجی طاقت کے مظاہرے کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
بدھ کے روز امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے اس بات کی تصدیق کی کہ فوجی پریڈ کی تیاریاں کی جا سکتی ہیں۔ ہم کچھ متبادلات کو سامنے رکھ رہے ہیں اور یہ ہم وائٹ ہاؤس کو بھیجوائیں گے تاکہ وہ کوئی فیصلہ کرے۔ اچانک صدر کی اس خواہش کے بارے میں مختلف جواز پیش کیے جا رہے ہیں۔ میٹس نے کہا کہ یہ صدر ٹرمپ کی فوج سے محبت کی وجہ سے ہے۔
The president's respect, his fondness for the military, I think is reflected in him asking for...
میرا خیال ہے کہ اس کے امکان کے بارے میں استفسار سے فوج کے لیے صدر کا احترام اور پسندیدگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ دیگر کہتے ہیں کہ یہ انانیت پسندی ہے۔ آرمی کے ریٹائرڈ میجر جنرل پال ایٹن کہتے ہیں،
This is not about the troops. This is about assuaging the commander-in-chief's ego, and it's a fragile one at that.
یہ فوجیوں کے لیے نہیں ہے، یہ کمانڈر ان چیف کی انا کی تسکین ہے اور بہت کمزور ہے۔ ٹرمپ اکثر کہتے رہے ہیں کہ وہ امریکی فوج کی ایسی پریڈ چاہتے ہیں جو اس سے بڑھ کر ہو جو انہوں نے گزشتہ جولائی میں پیرس میں دیکھی تھی۔ عظیم الشان فوجی پریڈ امریکہ میں شاز ہی ہوتی ہے۔ سب سے قریب ترین 1990 کے عشرے میں ہوئی تھی جو خلیج کی جنگ میں امریکی فوج کی فتح کا جشن تھا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ فوجی پریڈ اکثر آمریت سے منسلک ہوتی ہے، جیسے کہ شمالی کوریا میں میزائلوں کا مظاہرہ، عشروں سے روس کے ریڈ اسکوائر میں جشن، یا گزشتہ برس چین نے ٹرمپ کو دکھانے کے لیے جو مظاہرہ کیا۔ ریٹائرڈ جنرل ایٹن کہتے ہیں کہ فوجیوں کے پاس اس سے زیادہ ضروری اور بھی کام ہیں۔
With Afghanistan underway, with Iraq drawing down, and perhaps preparations for North Korea,
افغانستان میں صورتحال جاری ہے، عراق سے واپسی اور شاید شمالی کوریا کے لیے تیاری، فوجیوں کے پاس بالکل وقت نہیں، چنانچہ یہ مجموعی طور پر ایک انتہائی برا خیال ہے۔ ایسے میں جب سینٹ نے حال ہی میں فوج کے لیے فنڈز کی منظوری دی ہے، ایسی مہنگی تقریب کے لیے رقم حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، مگر صدر اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس جمعرات صدر ڈونلڈ ٹرمپ 66ویں سالانہ نیشنل پریئر بریک فاسٹ کی میزبانی کر رہے ہیں، جس میں غالب اکثریت ان کے پکے حامیوں کی ہوگی۔ صدر کے زبردست مداحین میں سے کئی ہیں، اور ایسا کیوں ہے؟ اس بارے میں پیٹر ہائن لائن کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
گزشتہ سال جون میں فیتھ اینڈ فریڈم فورم سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب ان کے قدامت پسند خیالات کی عکاسی تھا۔ نیو یارک کے ایک امیر کاروباری شخص ٹرمپ کو خواتین کے حوالے سے اپنے کردار پر مبینہ الزامات کا سامنا ہے، مگر پھر بھی وہ مذہبی خیالات کے حامل افراد کے مجمع سے خطاب کر رہے تھے اور اپنے آپ کو روایتی امریکی اقدار کے محافظ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا،
We will always support our evangelical community
ہم ہمیشہ اپنی ایونجیلیکل برادری کی حمایت کرتے رہیں گے اور آپ کے حق اور تمام امریکیوں کے حق کو تحفظ دیں گے کہ وہ اپنے عقائد اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں. اور جیسا کہ آپ کو علم ہے ہم گھرے ہوئے ہیں, آپ اس کو سمجھتے ہیں. صدر ٹرمپ کا مزید یہ کہنا تھا,
But we will not back down from doing what is right.
ہم درست کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ سچ غالب آئے گا. اپنے منتخب ہونے سے پہلے بہت سے ایونجیلیکل خصوصی طور پر خواتین کا کہنا تھا کہ انہیں ٹرمپ کے غیر مناسب جنسی طرز عمل سے متعلق انکشافات پر تشویش ہے. لیکن انتخابات سے قبل رائس یونیورسٹی میں منعقدہ ایک فورم میں پروفیسر ڈائن ونسٹن نے وضاحت کی کہ کیوں بہت سے لوگ ٹرمپ کی اخلاقی گراوٹ سے صرف نظر کرنے کو تیار ہیں. پروفیسر ڈائن ونسٹن کہتی ہیں,
He supports some of their basic social and political positions, so he may be immoral.
وہ ان کے چند بنیادی سماجی اور سیاسی موقف کی حمایت کرتا ہے, وہ برا ہوگا لیکن اخلاقیات سے متعلق اس کا ایک ایجنڈا ہے. ان میں اسقاط حمل سے متعلق تحریک پر موقف, قدامت پسند ججوں کی امریکی سپریم کورٹ میں تعیناتی اور امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے سے متعلق موقف وغیرہ شامل ہیں. کرسچن براڈ کاسٹ نیٹ ورک کی میزبان جینا براؤڈر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایونجیلیکل برادری کو یہ دکھایا ہے کہ اس کا اخلاقی طرز عمل شاید ان کا پسندیدہ نہ ہو لیکن وہ ان کے نظریات کا حامی ضرور ہے. اس بارے میں جینا براؤڈر کہتی ہیں,
If you have a candidate, a president, who, yeah, is not perfect, like you, like me, but who
اگر ایک ایسا امیدوار ہے, ایک صدر جو میری اور آپ کی طرح راست باز نہیں ہے لیکن وہ پالیسی کو مکمل کر رہا ہے, تو پھر اس بات میں معقولیت نظر آتی ہے کہ ایونجیلیکل اس کی حمایت کریں گے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اس موقع کو مسلمانوں, سیاہ فام, مسیحیوں اور دیگر عقائد کے لوگوں تک پہنچنے کے لیے بھی استعمال کریں گے. وائٹ ہاؤس کے نائب پریس سیکرٹری ہوگن گڈلی کا کہنا ہے,
So the president's message isn't for one particular group, it's for all Americans, and quite frankly,
صدر صاحب کا پیغام کسی ایک مخصوص گروپ کے لیے نہیں ہے, یہ تمام امریکیوں کے لیے ہے. اور صاف بات یہ ہے کہ اس ملک میں کسی کو بھی اپنے عقائد اور دین پر عمل کرنے میں ایذا رسانی کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے صدر صاحب ہر مذہب اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو تحفظ دینے کا عزم کیے ہوئے ہیں. صدر آئزن ہاور سے لے کر آج تک تمام صدور نے سالانہ دعائیہ ناشتے سے سن 1953 سے خطاب کیا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تائیوان کے مقبول سیاحتی علاقے میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں اور عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں. مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے.
زرائب لاگ میں دکھائے جانے والے مناظر میں ہولیان علاقے میں عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ایک 12 منزلہ عمارت ایک جانب کو جھکی ہوئی ہے. بدھ کے روز امدادی کارکن اس عمارت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں, لیکن برستی بارش اور بعد میں آنے والے جھٹکے کام میں رکاوٹ ڈالے ہوئے ہیں. ہولیان کے میئر فو کنچی کہتے ہیں, امدادی کاروائیوں میں یہ مرحلہ سب سے مشکل ہے کیونکہ یہ عمارت 50 ڈگری سے زیادہ ایک جانب جھکی ہوئی ہے, اور ہمارے وہ کارکن جو لوگوں کو بچانے کے لیے اس عمارت میں گھسے ہوئے ہیں اس کے گرنے سے فوری طور پر جان سے جائیں گے. 1 لاکھ کی آبادی کے ساتھ ہولیان ایک معروف سیاحتی مقام ہے. زیادہ تر مقامی رہائشی اسپورٹس اسٹیڈیم میں پناہ لیے ہوئے ہیں. ایک مقامی رہائشی کہتی ہیں, میں اندازاً صبح کے 3 یا 4 بجے یہاں آئی. یہاں بھی زلزلے کے بعد آنے والے جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ میں اپنے گھر میں نہیں رہ پائی. یہاں رہنے والے مقامی رہائشیوں کے لیے ممکن ہے زلزلے اتنے نئے یا حیران کن نہ ہوں, لیکن بعض سیاح اس سے پہلی مرتبہ متعارف ہو رہے ہیں. ہانگ کانگ سے آنے والے ایک سیاح کہتے ہیں, میں نے اسے قبل کبھی زلزلے کا تجربہ نہیں کیا. اگرچہ لوگوں سے سنا تھا کہ یہاں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں, اور جب یہ زلزلہ آیا تو شروع میں میں نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا, لیکن بعد میں جب فرش ٹوٹے ہوئے شیشوں کی کرجیوں سے ڈھک گیا تو میں نے محسوس کیا کہ معاملہ کچھ سنجیدہ نوعیت کا ہے. 250 سے زیادہ لوگ اس زلزلے کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں, اور ایسے میں جب امدادی کارکن ملبے میں دبے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ نے کہا ہے کہ اسے سخت تشویش ہے کہ ایران نے ایک ایرانی نژاد امریکی باقر نمازی کو مختصر رہائی دینے کے بعد کہ وہ طبی علاج کروا سکے دوبارہ جیل میں بھیج دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ 81 سالہ اقوام متحدہ کے سابق عہدیدار کو ایران کی بدنام ایون جیل میں بھیج دیا گیا ہے، باوجود ایک ڈاکٹروں نے اور ایرانی حکومت کے اپنے معائنہ کار نے بھی انہیں علاج کی ہدایت کی تھی۔ باقر نمازی کے بھائی اور بیٹے کا کہنا تھا،
Out of nowhere, ordering my father to come back immediately is astonishing.
بغیر کسی وجہ کے میرے والد کو دوبارہ قید کر دیا گیا حیران کن ہے، اور میرے خیال میں یہ انتہائی ظالمانہ اقدام ہے۔ نمازی کو تہران نے جاسوسی کے الزام میں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے کہ اس نے ایران کے خلاف امریکہ کی مدد کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
جنوری میں امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے حزب اللہ فائنینسنگ اینڈ نارکو ٹیررزم ٹیم یا ایچ ایف این ٹی کے قیام کا اعلان کیا۔ یہ گروپ بین الاقوامی پیمانے پر منشیات کی ناجائز تجارت، دہشت گردی، منظم جرائم اور منی لانڈرنگ سے متعلق تجزیہ کار تفتیش کنندگان پر مشتمل ہوگا۔ ایچ ایف این ٹی کے تفتیش کنندگان اور وکلا کو یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ حزب اللہ کو مدد فراہم کرنے والے افراد اور نیٹ ورکس کی چھان بین کریں اور کسی بھی مناسب معاملے میں مقدمات قائم کریں۔ ایچ ایف این ٹی اپنے کام کا آغاز موجودہ تفتیش میں شہادتوں کے جائزے سے کرے گی، جن میں کیسینڈرا نامی پروجیکٹ سے متعلق بھی معاملات شامل ہوں گے۔ یہ قانون کے نفاذ کا وہ منصوبہ ہے جس میں حزب اللہ کی منشیات سے متعلق ناجائز تجارت اور متعلقہ آپریشن کا احاطہ شامل ہے۔ محکمہ انصاف کے کرمنل ڈویژن کے قائم مقام معاون اٹارنی جنرل جان کرونان ایچ ایف این ٹی کی نگرانی کریں گے، اور وہ ایک رابطہ اجلاس بلائیں گے جس میں حزب اللہ کو اس نوعیت کی حمایت کی نشاندہی اور اس کا توڑ کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ایچ ایف این ٹی دوسروں کے علاوہ ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن یا ڈی ای اے بشمول ڈی اے کے خصوصی آپریشن ڈویژن، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن، ہوم لینڈ سیکیورٹی انویسٹیگیشن، امریکہ کے معاون اٹارنی اور محکمہ انصاف کے کرمنل ڈویژن اور نیشنل سیکیورٹی ڈویژن سے رابطے میں رہے گی۔ اٹارنی جنرل سیشنز نے کہا کہ محکمہ انصاف دہشت گرد تنظیموں سے ہمارے شہریوں کو درپیش خطرات کو کم کرنے کے لیے اور منشیات کے تباہ کن بحران کو روکنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں خطرات سے امریکیوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوششوں میں محکمہ انصاف ممتاز تفتیش کنندگان اور وکلا کو جمع کرے گا، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کیسینڈرا پروجیکٹ کے تحت تفتیش کے تمام معاملات اور دوسرے تمام متعلقہ تفتیش کے لیے، چاہے وہ پرانی ہو یا نئی، ضروری وسائل اور توجہ فراہم کی جائے گی تاکہ ان کا مناسب حل معلوم ہو سکے۔ یہ ٹیم چھان بین کرے گی اور مقدمات قائم کرے گی جن سے غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کو رقوم کی فراہمی پر قطغن لگ سکے گی، اور ساتھ ہی بین الاقوامی سطح پر منشیات کے پرتشدد ناجائز کاروبار کو ختم کیا جا سکے گا۔ قائم مقام معاون اٹارنی جنرل کرونان نے کہا کہ ان دہشت گرد تنظیموں کی تفتیش اور ان پر مقدمات اس انتظامیہ کی ترجیح ہے جو منشیات کے بڑھتے ہوئے بحران میں مدد دیتی ہے۔ اٹارنی جنرل کی ہدایت پر ایچ ایف این ٹی تمام مناسب طریقے استعمال میں لائے گی تاکہ ان لوگوں کے خلاف سختی سے چھان بین کی جا سکے اور ان پر مقدمات چلائے جا سکیں جو حزب اللہ کو مالی اعانت مہیا کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی ایک کوشش ہے کہ ایسے ناجائز نیٹ ورک کا خاتمہ کیا جا سکے جو دہشت گردی اور منشیات کے بحران کو ہوا دیتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ पता है www.voanews.com/editorial।
सामीन, हमारे प्रोग्राम मेरी कहानी का दिन जुमेरात के बजाय अब बुध हो गया है,
तो हर बुध को पाकिस्तान में रात 9 से 9:30 बजे और भारत में 9:30 से 10 बजे तक सुनिए हमारा प्रोग्राम मेरी कहानी।
और हमारा प्रोग्राम कुछ तो कहिए बदस्तूर हफ्ते के रोज आप सुन सकते हैं, लेकिन वक्त उसका भी तब्दील हो चुका है और अब ये प्रोग्राम आप सुनेंगे पाकिस्तान के वक्त मुताबिक रात 9 और भारत में 9:30 बजे। हर बुध को प्रोग्राम मेरी कहानी और हर हफ्ते को प्रोग्राम कुछ तो कहिए मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे।
आप ये प्रोग्राम उर्दू सर्विस के फेसबुक पेज पर लाइव भी सुन सकते हैं और इस दौरान अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/voaurdu।
हेल्थ रिपोर्ट के साथ मैं हूँ शहनाज नफीस। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि याददाश्त की कमी से मुतल्लिक एक बीमारी डिमेंशिया में मुब्तिला अफराद की तादाद में 2050 तक 3 गुना इजाफा हो जाएगा, यानी उनकी तादाद 50 मिलियन से बढ़कर 150 मिलियन तक हो जाएगी। डिमेंशिया वाले अफराद को याददाश्त, सोच, तवज्जो, परेशानी और जुबान के मसाइल जैसी मुख्तलिफ कैफियात का सामना हो सकता है। ये लोग मामलात से निमटने की कई कोशिशें करते हैं। ये कैफियत मिजाज, जज्बात और तर्ज अमल में तब्दीलियों की वजह भी बन सकती है। आलमी इदारे के मुताबिक दुनिया की 5% मोमर आबादी डिमेंशिया में मुब्तिला है और उसे देखभाल की जरूरत है, और इन मरीजों पर आने वाला खर्चा $8.8 बिलियन यानी दुनिया की कुल GDP का 1% है। WHO से मुंसलिक तरुण दुआ, जो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, कहती हैं कि WHO ने आलमी सतह पर डिमेंशिया को मॉनिटर करने के लिए एक खास प्लान तश्कील दिया है, जिसके तहत बीमारी में मुब्तिला अफराद की देखभाल, बीमारी के रोकथाम और इलाज के अलावा लोगों में इस बीमारी से मुतल्लिक शऊर पैदा करने पर तवज्जो दी जा सकेगी। टेरन जो कहती हैं कि बहुत से लोग इसे बुढ़ापे के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए वर्जिश, बेहतरीन खुराक, अल्कोहल का कम इस्तेमाल और सिगरेट नोशी से इज्तिनाब डिमेंशिया के इम्कानात कम कर देता है। टेरन जो मजीद कहती हैं कि वो मोमर अफराद जो डिप्रेशन में मुब्तिला हैं, उन्हें डिमेंशिया की बीमारी में मुब्तिला होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। वो कहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेलजोल और दिमागी वर्जिश ऐसा तरीका है जो डिमेंशिया के इम्कानात घटाने में मददगार हो सकती है। शहनाज नफीस, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगामात मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा सुनता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्रामों काबिले तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urduletters@voanews.com। खत आपके।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजने वाले हैं। हमारे आज के इस पहले घंटे के न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है। इसके एडिटर थे असद हसन, प्रोड्यूसर शहनाज नफीस और इंजीनियर ऑडियस रेगस। खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे एक न्यूज शो के साथ फिर हाजिर होंगे। और अब हमारा प्रोग्राम सुनिएगा जहां रंग।